اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت انشاءاللہ بلال بے بیان فرمائیں.
نبی مکرم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں تم میں سے مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے.
ماشاءاللہ، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلام
علیکم. میرے ناظرین، پروگرام اللہ والے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس پروگرام میں ہم اللہ کے نیک بندوں کی سیرت، ان کے کردار اور حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان واقعات اور ان کی حکایات کو بیان کرنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی سیرت و کردار کو اپنا کر اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. بلال بھائی، موضوع ہے سیرت لال شہباز قلندر. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے موضوع کی ابتدا کریں سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سندھ میں آمد سے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سندھ میں تشریف لائے، اور جس مقام پر آپ کا مزار آج بھی ہے، سہون شریف، تو اس وقت بتایا جاتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ کفر و شرک کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، اور بدکاری، فحاشی، عریانی بہت زیادہ عام تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ کے چند مریدین بھی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو ہر طرف جو ہے چہل پہل تھی، اور ایک پرونق مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا. جب رات ہوئی تو جیسے ہی اندھیرا ہوا تو یوں سمجھیے کہ وہ جو مصنوعی چکا چند روشنیاں تھیں وہ ایک دم روشن ہو گئی، اور ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگی، اور عورتیں سر عام گناہ کی دعوت دینے لگی. پھر نوجوان جو کہ ماذا اللہ نفس کے ہاتھوں مجبور تھے، وہ ان کی گناہ کی دعوت کو قبول کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ رات گئے جاری رہا. جب صبح ہوئی تو وہ جو رونقیں تھیں جو وہ ختم ہوئی، اور پھر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اب اتفاق یہ ہوا، جب دوسری رات آئی تو پہلی رات جیسی رونق نہ تھی، اور تیسری رات آئی تو رونق اور کم ہو گئی. یوں ہوا کہ چند دنوں میں لوگوں کا وہاں آنا بند ہو گیا، لوگ آتے اور الٹے قدم واپس چلے جاتے. جب ان بازاری عورتوں نے یہ دیکھا تو وہ بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ ان کا تو ماذا اللہ دھندے اسے چلتا تھا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگی کہ جب سے یہ درویش جو ایک بزرگ آئے ہیں، جب سے ہمارا دھندا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، ان کے پاس چلنا چاہیے. چنانچہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ آپ تو اللہ کے ولی ہو، نیک آدمی، اس گناہوں کی جگہ پر آپ کا کیا کام. یعنی وہ بھی اقرار کر رہی تھی کہ یہ گناہ کا کام ہے، تو لہٰذا آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارا کام سارا بند ہو گیا، ہم بھوکے مر جائیں گے. سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تو یہاں آئے ہیں، ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے، اب تو مزار بھی ہمارا یہیں بنے گا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو تم چلی جاؤ. اب یہ سن کر وہ بڑی پریشان کہ یہ کیا ہوا. اب یہ ان کا چونکہ کام تھا، اور بڑے بڑے رئیس، یہاں تک کہ اس وقت کا جو راجہ تھا وہ بھی ان کاموں میں معاذ اللہ ملوث تھا، تو چنانچہ راجہ کو شکایت کی گئی کہ یہ جو درویش آیا ہوا ہے لال شہباز قلندر جی نے، وہ پہچانتے تو تھے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں، تو شکایت کر دی گئی. تو اب اس نے کہا کہ بھائی اس کو کہہ دو کہ چلا جائے، ورنہ بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. جب اس کے سپاہی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، جیسے ہی قریب آنا چاہا فوراً ہی زمین نے ان کے پیروں کو پکڑ لیا. اب وہ قدم آگے بڑھانا چاہتے تھے، آگے نہیں بڑھتا تھا، اور جیسے ہی قدم پیچھے کرتے تو وہ بالکل جو ہے ان کے پاؤں درست ہو جاتے اور وہ بھاگ گئے وہاں سے. اب یہ عورتیں دیکھ کر پریشان کھڑی کہ یہ کیا منظر ہے، اور ان کے دل میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی محبت پیدا ہو گئی، عقیدت پیدا ہو گئی. فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی کہ حضرت ہمارے دل کی گندگی کو دھو دیجئے، اور ایمان قبول کیا اور تمام گناہوں سے توبہ کی اور نیک لوگوں میں شامل ہو گئے. اور آس پاس جو مرد تھے جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسی طرح توبہ کی. تو یہ ابتدا ہوئی سیدنا شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سندھ میں آمد کی. بلال بھی میں یہ پڑھ رہا تھا اور ابھی جب بیان کر رہا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کا انتظام بھی کتنا خوبصورت فرماتا ہے، اور کیسے نرالے انداز ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف کھینچے تلے چلے آتے ہیں، حالانکہ ان کی جان پہچان والا وہاں کوئی نہیں تھا، اور آپ اتنی دور کا سفر، آذربائیجان کی آپ کی پیدائش ہے، وہاں سے آپ سفر کر کے یہاں تشریف لائے تھے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کا انتظام فرمایا۔ سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو پہلا واقعہ میں نے عرض کیا، یقیناً یہ آپ کی سیرت کا ایک وہ روشن پہلو ہے جسے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔
محسن بھائی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا،
واہ واہ،
کہ وہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، سچے دل سے کامل مومن ہوتے ہیں اور اس کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں،
جی،
جن کو کرنے کا اللہ کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا،
صحیح،
تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دین اسلام کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو رب کریم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرماتا ہے۔
اللہ اکبر،
آپ نے جس طرح فرمایا کہ جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کا انتظام بھی ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاص طور پر جو سندھ کے باسیوں کے لیے آپ کی ذات ایک حیثیت رکھتی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور آپ جب تشریف لائے اور جو ماحول ابھی آپ نے بیان فرمایا، اور یقیناً یہ جو بھی شخص تاریخ کا مطالعہ کرے گا یا آپ کی سیرت پڑھے گا، اور وہ جب ان حالات کو یوں سمجھ لیں کہ اپنے ذہن کو وہاں پہنچا کر ایک چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا کہ جس کے اندر آپ ایک سمجھے جگنو کی مانند آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے پورا جگ روشن کر دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، اور آپ کے اعمال صالحہ، اور آپ کی اچھی نیت، خاص طور پہ جو آپ کی للہیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آپ کی محبت، اور ان کی اصلاح کرنے کا جو جذبہ آپ لے کر اس سرزمین پر تشریف لائے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرزمین سندھ کو آپ نے اس وقت نوازا کہ جس وقت آپ کی عمر 100 برس سے اوپر تھی۔
اللہ اکبر، یعنی 100 سال کے بزرگ تھے۔
100 برس سے اوپر جس وقت آپ کی عمر تھی، تو اس وقت آپ نے سندھ کو نوازا۔
واہ،
یعنی جو پچھلے 100 سال تھے وہ ایک پورا لمبا سفر باقی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزرگان دین ہیں ان کی زندگی صرف کرامتوں سے پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو وہ عطا کیا، اس کو وہ عطا کیا، لیکن ان کو یہ عطا
جو ہے وہ
ایک جمگھٹا لگا ہوا ہے، لنگر خانے چل رہے ہیں، بالکل ایک نیاز کا معاملہ ہے، لیکن یہ جو عطائیں یہ کرتے ہیں، یہ ان کو یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ تو پیچھے دراصل وہ 100 سال زندگی ہے کہ جو آپ نے گزاری ہے۔ آپ کا نام عثمان ہے،
صحیح؟
اچھا، یہ آپ کہلاتے ہیں مروندی۔ مروندی کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ آپ آذربائیجان کا جو ایک قصبہ تھا مروند، اس کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی تھی 538 ہجری کے اندر۔
اچھا، یعنی یہ آپ چھٹی صدی ہجری کے بزرگ
ہیں۔ جس صدی میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس دنیا سے ظاہری وصال ہوا، اس صدی کے اندر آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔
یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، باوچی ملتانی، اس دور کے ہیں، تو کتنے سال ہو گئے بلال بھائی، ذرا سوچے تو صحیح،
تقریباً
صدیاں کتنی گزر گئی۔
جی جی بالکل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چرچا اور ان کی محبت کیسی پیدا فرمائی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے تو براہ راست آپ کا فیضان حاصل کیا تھا، لیکن اب تک جو الحمدللہ جو سرزمین سندھ کے باسی ہیں جو آپ کا فیضان حاصل کر رہے ہیں، تو آج تک آپ کا نام زندہ ہے، اور ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ہے کہ قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔
سندھ کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔
جی بالکل، سندھ کا شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے، اور سندھ کی پہچان آپ سے ہے، یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ قلندر پاک کہلاتے ہیں۔ تو آپ مروند جو قصبہ تھا، وہاں کی آپ کی پیدائش ہے 538 ہجری کی، اور آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی آل رسول تھے۔ جی ہاں، سادات سے آپ کا تعلق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یعنی ایک تو حیثیت ہوتی ہے کسی انسان کی کہ وہ بزرگ ہے، بڑا نیک انسان ہے، پھر وہ عالم باعمل ہو تو اس کی حیثیت اور بڑھ جاتی ہے، جب اس کے ساتھ دیگر نسبتیں بھی جڑ جائیں تو پھر اس کے مقام میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اگر پڑھے، تو انسان اگر ان کی سیرت کو پڑھے گا تو کوئی ایک وجہ نہیں ہے ان سے محبت کرنے کی، وہ متعدد وجوہات ہیں، ملٹیپل تھنگس ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان آپ سے محبت کرنے میں مجبور ہو جائے۔ اور اگر کوئی چیز نہ بھی ہو کہ آپ نے زندگی میں کیا کارنامے کیے، وہ 100 سال سے زیادہ کی زندگی کیسی تھی، ایک وجہ کہ آپ جو آلِ رسول تھے،
سبحان اللہ،
سید تھے، اور ایک مذہبی گھرانے سے جو آپ کا تعلق تھا، یہی آپ کے ادب اور احترام کے لیے کافی ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو آپ نے واقعہ ارشاد فرمایا کہ ہم جو یہاں پر آئے ہیں، یہ دراصل آئے نہیں، ہم لائے گئے،
لائے گئے، واہ واہ،
کہ یہ جو معاشرہ ہوا ہے، اور یہ جو راتوں کی ایک زندگی چل رہی ہے، دن یہاں پر ویران ہے، راتیں جاگ رہی ہیں، تو آپ نے دراصل ان راتوں کو، ان اس اندھیرے کو دور کر کے، وہ جو بظاہر تو روشنی تھی لیکن در حقیقت میں وہ اندھیرا تھا، آپ نے اس ظلمت کو دور کر کے وہ جو نور وہاں پر بھرا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ جو تھا وہ تو ظاہری چیز تھی، اصل جو روحانیت ہے وہ اب ہمیں حاصل ہوئی۔
بلکہ وہ آپ کے ساتھ جو مرید آئے تھے انہوں نے اسی رات آ کر کہا کہ حضرت ہم یہ کہاں آ کر پھنس گئے، یہاں تو ہر طرف گناہ ہی گناہ،
علی سرمست رحمۃ اللہ
یہاں سے چل چلتے ہیں۔
بالکل
تو اچھا یہ بھی سندھ میں ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم آئے نہیں، ہم تو بھیجے گئے،
تو لائے گئے۔
اب یہ بات سن کر مرید کو پیر صاحب کی بات سن کر اطمینان ہو گیا کہ چلو پیر صاحب نے فرما دیا تو اب یہاں آئے تو مقصد پورا ہو کر ہی جائیں گے، اور وہ آپ نے فرما دیا تھا کہ مزار بھی ہمارا یہیں بنے گا، اور الحمدللہ آج بھی مرجع ایک خلائق ہے، لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو یہ ذکر کیا آپ کے ابتدائی حالات میں سے کہ آپ کا نام جو آپ نے بتایا عثمان، اچھا پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہم حیثیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جب بچپن شریف میں جاتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے، بلکہ مادرزاد ولی تھے کتابوں میں لکھا ہے، مادرزاد ولی جو یعنی پیدائشی ولی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ آپ عالم بنے، بہت علم حاصل کرے، اور واقعی بہت بڑے عالم بنے۔ آپ نے اپنی مسجد میں علاقے کی وہاں علم شروع کیا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تو 6 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا، اور جو مسائل تھے نماز روزہ اور طہارت وغیرہ کے وہ آپ نے سیکھ لیا۔
جی
اب والدہ نے کہا کہ آپ نے حفظ کرنا ہے، تو 1 سال تقریباً 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن
مکمل چکے تھے۔
یہ آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ہم بزرگوں کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو کیسی ان کے میں مماثلت نظر آتی ہے کہ یہ دیگر بزرگوں میں بھی، ہم غوث پاک کو دیکھ لیں، ہم دیگر اولیاء کرام کو دیکھیں، تو وہ بچپن میں ان کے حالات اسی طرح کے نظر آتے ہیں۔
اس میں اگر میں تھوڑی بات کسی اور زاویے سے لے کر آؤں،
جی جی،
کہ اصل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ذات کے ساتھ جڑتی ہیں جو اس میں کمال پیدا کرتی ہیں۔
صحیح،
سب سے پہلے تو آپ سید تھے، اور 13 واسطوں سے، یعنی صرف 13 بیچ میں واسطے آتے ہیں، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ آپ کی نسبت ہے، اس کے بعد اب آتے ہیں آپ کے والدین گرامی پر، جو آپ کے والدین ہیں وہ ان کی کیا وہ تھا، کیا مقام تھا۔ جو آپ کے والد تھے جن کا نام سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتایا جاتا ہے، آپ اپنے وقت کے مشہور ولی اللہ بھی تھے، اور اپنے وقت کے بڑے صوفی بزرگ تھے، اور چونکہ سید بھی تھے تو لوگوں میں ایک ویسے ہی ادب و احترام بھی تھا کہ ایک عالم بھی ہیں پھر سید بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی جو ذات کی پہچان تھی وہ یہ تھی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا سراپا سنت نبوی کے مطابق،
یعنی آپ کے والد کے بارے،
آپ کے والد کے بارے، یعنی ایک کسی ذات کا تعارف ہے نا، جس طرح اگر ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی اگر بات کریں تو ہمارے ذہن میں عشق رسول آتا ہے، سنت سے محبت آتی ہے۔ تو جو آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام سید ابراہیم کبیر الدین تھا،
ٹھیک ہے،
تو بہرحال تو آپ کے جو والد گرامی ہے وہ سراپا کہتے ہیں سنت کے مطابق تھا، اور ایک بڑے زبردست عالم باعمل اور اللہ کے ولی تھے۔ اب اس ان کی حیثیت کا آپ انداز اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ جب کربلا معلیٰ میں آپ کے والد گرامی حاضر ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب گئے
زیارت کی،
تو جی ہاں، تو سلام عرض کیا،
سبحان اللہ۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ روزے پاک پر جب کسی کے بھی مزار پر، کسی بھی بزرگ کے مزار پر جب ہم حاضری دیتے ہیں تو ہم انہیں سلام کرتے ہیں،
صحیح۔
اچھا یہ ہمیں روایتوں میں احادیث کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کسی بھی مردے کو، عام مردے کو بھی سلام کیا جائے تو ہم جب وہاں پر بھی سلام کرتے ہیں تو وہ جواب ضرور دیتے ہیں مردے۔
اچھا
ہم جی جی ہم نہیں سنتے، لیکن جو دیگر مخلوقات ہیں وہ اس کو ضرور سنا کرتی ہیں،
ٹھیک ہے۔
اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ جائیں گے تو پھر جواب کیسے نہ ملے۔ امام حسین نے بھی یقیناً جواب دیا، مگر چونکہ عام بندوں کے جو کان ہیں وہ تو عام لوگوں کا جواب نہیں سن پاتے، آپ تو اللہ کے خاص بندے تھے، اور خاص الخاص بندے کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کیا تھا۔ تو جب آپ نے سلام عرض کیا تو آگے سے جواب آیا، لیکن وہ جواب آپ نے اپنے کانوں سے سنا،
اللہ اکبر،
کانوں سے آپ نے جواب سنا۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو آپ کی سماعت کا عالم ہے، آپ کی جب ابھی حاضر ہیں، ابھی سلام کا جواب آپ نے سنا ہے، آپ کی بصارت دیکھیے کہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اندرونی مزار کا حصہ ہے جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، یعنی ایک بظاہر قبر ہے، اوپر مٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہمیں اندر جسم نظر نہیں آتا، لیکن آپ نے اندرونی حصہ خالی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک نہیں، بلکہ اور بھی جو شہداء تھے جو وہاں مدفون تھے کہ جن کے مزارات کئی لوگوں نے آج تک نہیں دیکھے، آپ کی نظروں کے سامنے سے سارے پردے اٹھے،
آپ کو کشف کی یہ
کشف کی آپ کی یعنی کیفیت تھی، اور آپ نے ان سب کے مزارات کی زیارت بھی کی۔
آئے آئے آئے،
اب اگر آپ دیکھیں نا کہ ولی اللہ کیسے تھے، اس پر سند کیسے ملی ہم، اس واقعے کے ذریعے وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ فرمایا گیا کہ جب بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے میرے، تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے وہ سنا کرتا ہے، کنت بصرہ الذی یبصر بہ، کہ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھا کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ کے کیسے ولی تھے، اس روایت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا پھر اتنی بات نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے خواب میں بھی تشریف لائے.
اللہ اکبر. یعنی آپ کے والد کے.
جی جی, سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لائے, اور خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں وہ شہباز عطا کریں گے کہ جو ہمیں بارگاہ رسالت سے عطا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
آپ نے بات کی نا کہ 6 سال کی عمر میں بندہ مسائل سیکھتا
ہے.
یہاں پہ لوگ 16, 26, 36 بلکہ کہنے دیجئے 46, 56 سال کی عمر میں جا کر بھی
نہیں
مسائل نہیں سیکھ پاتے.
نہیں آتی.
وضو کرنا صحیح طریقے سے نہیں آتا. آپ یہ دیکھیں 6 سال کی عمر کا بچہ اور اس کو مسائل کا علم ہے کہ جب 6 سال کی عمر میں تو سمجھ کیا ہوتی ہے. اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب 6 سال کی عمر میں آپ کا یہ مقام ہے, 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا, تو وہ دراصل ایسا ہی نہیں ہوا. آپ اگر ہم کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عطائے رسول تھے, مجھے کہنے دیجئے کہ سرزمین ہند میں اگر وہ عطائے رسول ہیں تو سرزمین سندھ کے اندر بھی یہ لال شہباز قلندر عطائے رسول ہی.
عطائے رسول بھی اور عطائے آلِ رسول,
آلِ رسول بھی ہیں. کہ امام حسین نے جو فرمایا کہ شہباز کے حضور نے جو ہمیں شہباز عطا فرمایا ہے, اب ہم تمہیں وہ عطا کر رہے ہیں.
کیا بات ہے. اچھا, ایک تو یہ یوں سمجھیے کہ آپ کی بشارت بھی دی گئی.
بشارت ہے,
آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا اور وہ اللہ کا ولی ہوگا.
جی,
جسے امام حسین فرمائے کہ ہم حضور کی بارگاہ سے جو عطا ہوا وہ دے رہے ہیں,
اللہ
اس عطا رسول کی کیا بات ہوگی. سبحان اللہ.
پھر مزید یہ دیکھیں کہ یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے خواب میں تشریف لانا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم, جو کہ یعنی مولا کائنات ہیں, پوری امت کے مولا ہیں اور شہنشاہ ولایت بھی.
سبحان اللہ.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے والد گرامی سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف.
سبحان اللہ.
یعنی آپ نے کہا نا کہ کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو کیسے ماحول بنائے جاتے ہیں, تو دراصل وہ جو شخصیت ہوتی ہے وہ پھر بتاتی ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, آپ جب خواب میں تشریف لائے اور آپ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین, آپ اللہ کریم سے دعا کریں کہ وہ مجھے ایک نیک فرزند عطا کرے, نیک بیٹا مجھے عطا کرے. یعنی جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کا عقیدہ بھی پتہ چل رہا ہے, ان کی سوچ بھی پتہ چل رہی ہے, اور اللہ کے ولی ہیں, اور ولیوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ خدا کے جو قریب بندے ان کا مقام کیا ہے.
کیا بات.
حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں, خواب میں تشریف لا رہے ہیں
کہ وسیلہ پیش کروا رہے ہیں
کہ آپ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے بیٹا عطا کرے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ میں بشارت ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا, فرزند صالح, ایک نیک فرزند عطا کرے گا, اس کا نام عثمان رکھنا.
اللہ
محسن بھائی, یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے جو میں ذکر کرنے لگا.
حضرت علی فرما رہے ہیں,
حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں عطا کرے گا, غیب کی خبر ہے. دوسری بات, اس کا نام عثمان رکھنا, اب یہ حکم ہے.
سبحان اللہ.
دوسرا حکم یہ تھا کہ جب اس کی عمر 384 ڈیز ہو جائے تو اسے پھر مدینہ طیبہ لے کے جانا.
اللہ اللہ.
اب یہ خواب کی باتیں ہیں اور آپ دیکھیں کیسا منظر ہے. 384 دن کا جب وہ ہو جائے تو اسے مدینہ طیبہ لے کے جانا, بارگاہ رسالت میں اسے پیش کرنا, وہاں پر حاضری دلوانا, اور اس کے بعد حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اسے ان کو اپنے بیٹے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جانا.
اللہ.
اور وہاں جا کر سلام عرض کرنا. اب بتایا یہ جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا. حضرت لال شہباز قلندر حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے, اور پیدا ہونے کے بعد آپ کا نام عثمان رکھا آپ کے والد گرامی نے. جب 384 دن کے ہوئے تو مدینہ طیبہ لے کر گئے آپ کے والد گرامی, پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر, اس کے بعد بارگاہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے حضرت مولا علی کے فرمان پر. اور پھر جو سلام عرض کیا گیا اور پھر وہاں سے جو نوادشات ہوئی, اس وجہ سے آپ جب 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو تمام مسائل آ چکے تھے, 7 سال کے ہوئے تو قرآن بھی آپ کو حفظ ہو چکا.
میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسا انوکھا انداز تھا کہ حضرت مولا علی نے خواب میں جو بشارت دی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری کا آپ کو حکم دیا اور وہاں لے جانے کا حکم دیا. ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اولاد کو بزرگان دین کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے, چاہے وہ حیات ہو چاہے ان کے مزارات پر ہو, اور اصل مقصد یہ ہوتا ہے بلال بھائی کہ وہ ان کی برکت ملے اور ان اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر وسیلے سے دعا کریں گے تو اس بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا. تو یہاں کوئی اور کانسیپٹ بہرحال نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ اور آپ کے والد, یہ جو جس سینیریو میں گفتگو ہو رہی ہے ان کا عقیدہ کیسا تھا. خود لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ربائی میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کا غلام اور 4 یاران نبی کا غلام ہوں, ان کا پیروکار ہوں. تو پتہ چلا کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے ہمیں خود صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت دی. انشاءاللہ اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں, آپ کے عقیدے پر بھی, آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کی کرامات پر بھی. کچھ کالز لے لیتے ہیں مدینہ چلنے کے ناظرین, کافی دیر ہو گئی ہے تو کچھ کالز انشاءاللہ لیتے ہیں. جی
حضرت شہباز کی قلندر کی کوئی کرامت بھی بتا دیجیے.
انشاءاللہ بالکل کرامت بھی سنیں گے اور ان کے حالات بھی سنیں گے. اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ آج اللہ والے پروگرام میں قلندر پاک کا ذکر ہو رہا ہے, پوچھنا یہ ہے کہ آپ کو لال اور شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟
سبحان اللہ, شہباز کے حوالے سے تو ہمارے بلال بھائی نے ذکر کیا, انشاءاللہ کرامت بھی آپ سے سنوں گا بلال بھائی. آپ کو لال کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے.
سبحان اللہ.
اچھا لکھا یہ کتابوں میں کہ چونکہ آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ لال رنگ کے قیمتی پتھر کی طرح, لال کی طرح سرخ کرنیں آپ کے چہرے سے پھوٹا کرتی تھی, چمکا کرتا تھا, یعنی بہترین جسے کہتے ہیں نا خوبصورتی آپ کے چہرے پر تھی, اسی مناسبت سے آپ کو لال کہا جاتا ہے, یعنی ایک قیمتی پتھر. ایک پتھر کا نام لال ہے نا بلال بھائی؟
جی جی.
تو اس مناسبت سے آپ کو لال کہا جاتا تھا. اور شہباز کہنے کی بجائے آپ نے بیان فرمائے کہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے شہباز کہ یہ نام آپ کو بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا کیا گیا, تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کوئی کرامت آپ سنائے نا یہ ناظرین کچھ.
میں کرامت انشاءاللہ پیش کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو لال کہا جاتا ہے, تو لال جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ ایک قیمتی لال رنگ کا پتھر ہوتا ہے کہ جس سے روشنی منعکس ہوتی ہے اور ایک بڑا زبردست ایک منظر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا. تو آپ کے چہرے انور سے کرنیں پھوٹتی تھی, اس لیے آپ کو لال کہا جاتا ہے. ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لال کہنے کے کہ جس بنا پر آپ لال مشہور ہوئے, کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں خاص بندے, ان کی زبانوں سے جب کوئی بات نکل جاتی ہے تو وہ مخلوق کے سمجھیں کہ دلوں تک پہنچتی ہے اور پھر ان کی دلوں سے ہوتی ہوئی ان کی زبانوں تک آتی ہے اور زبان زد عام ہو کر مخلوق میں مشہور ہو جاتی ہے اور وہی لقب بھی بن جاتا ہے. آپ نے چار یار کا بھی ذکر کیا, کن کو کہتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو چار ہیں یہ چار یار کہلاتے ہیں, خلفائے اربع, خلفائے راشدین. صوفیہ کی اصطلاح میں جو صوفی ہوتے ہیں نا, صوفیہ تصوف کی جو اصطلاح ہے, اس کے اندر اگر چار یار کی بات کی جائے تو وہ بھی وہ چار یار الگ ہیں.
اچھا,
صوفیہ کی اصطلاح میں چار یار, چار دیگر وہ لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ایک ہے سیدنا شیخ فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ, ایک ہے سیدنا بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, تیسرے ہیں مخدوم جہانیہ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور چوتھے ہیں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ. صوفیہ کی اصطلاح میں اگر چار یار کی بات کی جائے گی تو ان چار یاروں سے مراد یہ چار شخصیات ہوں گی.
اب جو چاروں بھی ایک ہی یعنی زمانے کے,
ایک ہی زمانے, ہم عصر ہے ایک ہی زمانے کے ہیں. اچھا یہ دیکھیے کہ جو لال آپ کو کہا جاتا ہے, میں اس پر بات کر رہا تھا کہ یہ جو تین لوگ ہیں, بابا فرید الدین گنجے شکر, بہاؤدین زکریا ملتانی اور جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو چار یار میں سے تین یہ ہیں, ان تین یاروں نے جو چوتھے تھے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے پاس یہ چاروں ایک بار موجود تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو بقیہ تین نے آپ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یار تمہارا یہ مقام ہے کہ پورے زمانے میں جتنے لوگ ہیں نا سب پتھر ہیں.
اللہ اللہ,
پورے زمانے میں جتنے لوگ ہیں سب پتھر ہیں, تم اکیلے لال ہو.
ہائے ہائے,
جو لال ہے ہوتا وہ بھی پتھر
ہے مگر وہ,
لیکن وہ لال ہوتا ہے.
ہائے ہائے,
پانی پانی ہوتا ہے مگر آب زمزم آب زمزم, کتاب کتاب ہوتی ہے, قرآن قرآن ہے, گھر گھر ہوتا ہے مگر خانہ خدا کی بات اور ہوتی ہے. تو کہا کہ سارے پتھر ہیں مگر تم لال ہو. تو آپ یہ جو تین یار تھے جو اپنے چوتھے یار کو جو لال کہا نا, علماء کہتے ہیں کہ وہ ایسا مشہور ہوا آپ کی اس سنگت کے بعد کہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا, اور اس کے بعد وہ لقب ایسا مشہور ہو کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کے عنوان سے آپ پہچانے جانے
لگے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے گنجے شکر مشہور ہے نا,
گنجے شکر مشہور ہے,
بالکل جو واقعہ ہے پورا.
جی جی,
اسی طرح داتا صاحب کے حوالے سے داتا مشہور, داتا حضور ہے. تو اللہ پاک جس کو جیسے نواز دے,
جس کو جیسے نواز دے. بالکل. اب آپ نے کرامت کی بات کی, تو کرامت کے حوالے سے ایک میں ایسی کرامت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس سے یوں سمجھ لیں کہ ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ دوسرے معجزے کی طرف.
سبحان اللہ.
اور اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے یہ دراصل نبی سے فیض حاصل کرتا ہے, اور نبی ہی کی تعلیمات اور ان کے فیض اور ان کی روحانیت ہی سے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے چیزیں.
صحیح.
اور پھر لوگ جو ہے ہدایت
پاتے ہیں. کرامت ولی معجزہ نبی کا مظہر ہوتی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ, بالکل
اسی کا آپ انشاءاللہ ذکر کریں.
جی جی. اب ہم سب نے ایک معجزہ سن رکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی،
مدینہ منورہ.
جی جی. تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی تو بہت بارش ہوئی. جی. اتنی بارش ہوئی کہ لگاتار پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. وہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب آپ دعا کریں کہ اب یہ نہ ہو. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ یا اللہ ہم پر نازل نہ ہو، ہمارے ارد گرد.
اللہ،
تو پھر بارش مدینہ کی گرد و نواح میں ہونا شروع ہو گئی تھی، پھر لوگوں کے اوپر سے ختم ہو گئی تھی.
واہ واہ.
اب اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہمیں دین عطا کرنے والے نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز بھی عطا کرنے والے. ٹھیک ہے، ہماری
آخرت،
جی ہاں، دونوں عطا فرمانے والے ہیں. کہ بارش جیسا معاملہ بھی لے کر آپ کی بارگاہ میں گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ لال شہباز قلندر رحمتہ اللہ تعالی علیہ بھی عطائے رسول ہیں،
بے شک،
اور آپ بھی اس امت کے ولی ہیں اور براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کرنے والے، اور رشتے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو فیضان حاصل کرنے والے ہیں. آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یہ سندھ ہی کے لوگ حاضر ہوئے، سیون کے شریف کے لوگ، اور عرض کی کہ حضور بڑا قحط ہو گیا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جس طرح ابھی بھی سندھ کے بعض علاقے ہیں جہاں پر بڑی قحط سالی ہے.
جی جی.
تو اس وقت کچھ ایسا ہی عالم تھا، یعنی
ایسی صورتحال لکھی بلال. جی. بھائی کہ وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتی تقریباً یعنی دور دور تک کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. یہاں تک کہ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ اب تو موت قریب ہے.
اللہ.
اب یہ آئے حضرت لال شہباز قلندر کی
رحمۃ اللہ.
سبحان اللہ.
اب آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے لوگوں کا کہ جب ہر طرف سے انہیں راستہ بند ہوتا نظر آیا تو پھر ان کا در کھولنے والے اس وقت قلندر پاک ہی تھے،
شہنشاہ سندھ تھے.
شہنشاہ سندھ.
واہ واہ.
ان کی بارگاہ میں جب یہ لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ حضور سب کچھ یعنی کباڑا ہو چکا ہے اور ہے ہی کچھ نہیں کھانے کو، جانور بھی مر رہے ہیں، بچے بھی بلک رہے ہیں. اب جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے فریادیں کیں تو پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا پہلے؟
سبحان اللہ.
یہ دیکھیں، یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ نے حضور کا نائب ہونے کا ایک حق ادا کیا.
اللہ اللہ.
اور
اللہ
آپ نے بالی یہ نہیں کہ لوگ آیا آپ نے دیکھا کہ بھئی ہر طرف پریشانی ہے تو لوگ میرے پاس آ گئے میں دعا کر دوں. آپ نے اس سے پہلے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی
اللہ،
نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا.
جی.
یعنی آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ دراصل تمہیں جو کھیتی ویران نظر آتی ہے، تمہیں باغ اپنے ویران نظر آتے ہیں، جانور کے تھن تمہیں خشک نظر آتے ہیں، بچے بلکتے نظر آتے ہیں، تو دراصل یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ صرف اور صرف کوئی اسٹارویشن ہے، کوئی قحط ہے تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے. لوگوں تمہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، یہ رفتہ رفتہ کر کے ختم ہوا اور اس کی وجہ ہماری بدعمالی ہے. آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، ایک اچھے خاصے انداز میں ان کی باقاعدہ تبلیغ کی، اور اس کے بعد جب لوگوں سے سچی توبہ کروا لی، اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ بلند کیا.
بات.
اور جب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، لوگوں نے بھی اس توبہ استغفار کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ابھی دعا مانگ کر حضرت کے حجرے سے باہر نہیں نکلے تھے کہ بارش کی بوندوں نے لوگوں کی زمینوں پر سلامی دینا شروع کر دی. بارش کی بوندیں برسنا شروع ہو گئیں، اور جب یہ بارش برسی اور لوگوں نے جب یہ دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، پھر لنگر و نیاز کا اہتمام ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بڑی پریشانی میں
چل جاتی ہے تو پھر بندہ بھول جاتا ہے،
پریشانی میں ہوتا ہے نا بندہ تو اس وقت تو اللہ بہت یاد آتا ہے. جب پریشانی دور ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بندہ بھول جاتا ہے. اب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ آئے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے تھے، آپ نے پہلے تو توبہ کروا دی تھی، بعد میں بارش سے بھی نوازا گیا اور حالات درست ہو گئے، لیکن آپ نے اسی رات کو لوگوں کو پھر جمع کیا اور باقاعدہ ایک اجتماع کا سما پیدا کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں تم صبح آئے تھے کیا گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، سزک رہے تھے، اللہ کریم نے تم پر یہ انعام فرمایا ہے، باران رحمت ہوئی ہے، تو اب تم پر لازم ہے کہ اللہ کے احکامات پر تم ثابت قدم رہو اور اب اس کی نافرمانی کی طرف ہرگز نہ جانا، کیونکہ روجو رب برسا سکتا ہے،
وہ
رب دوبارہ روک بھی سکتا ہے اور پھر وہی حالت بھی ہو سکتی ہے. تو رات کو دوبارہ اجتماع کا انعقاد ہوا اور لوگوں نے باقاعدہ طور پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس اجتماع میں شرکت بھی کی.
ذکر و دعا کا سلسلہ،
ذکر و دعا کا باقاعدہ طور پر سلسلہ ہوا. اس سے سیکھنے کو یہ چیز ملتی ہے کہ انسان اگر کسی مشکل میں آئے، نمبر ایک تو صبر کرے. اچھا، اللہ سے آزمائش کا سوال نہ کرے.
صحیح.
سوال نہ کرے آزمائش،
آزمائش میں صبر کا سوال.
جی ہاں، آزمائش پر صبر کرے اور ثواب کمائے، اور جب اچھے حال میں آ جاتا ہے تو پھر شکر کیا کرے.
ان شکر تم
لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ کروں گا. ولا ان کفرتم، اگر تم اس کی کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا ان کا حق ادا نہیں کرو گے، تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، یہ اللہ کریم کا فرمان ہے.
یعنی آپ نے جو یہ کرامت سنائی، اس میں ایک تو کرامت تو ہے،
جی،
ساتھ میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تربیت بھی ہے،
تربیت بھی ہے
کہ آپ کوئی موقع نیکی کی دعوت کا جانے نہیں دے رہے ہیں.
جی ہاں.
کیونکہ آپ جس کام کے لیے، جس منصب کو دے کر آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے، آپ نے اس منصب کا حق ادا کیا اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ذکر کیا کہ 100 سال کی زیادہ کی عمر تھی آپ کی،
135 سال.
اب جب آپ آئے وہاں سے لے کر جب آپ کا وصال ہوا اس پورے پیریڈ میں بھی آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے, کرامت کے ذریعے بھی آپ نے نیکی کی دعوت دی, لوگوں کو سمجھایا, اپنے پاس بلا کر بھی سمجھایا, جا جا کر بھی سمجھایا, اور جو ایک پورا ماحول تھا اسے تبدیل کیا. اور یوں کہیے کہ سندھ کو آپ نے سیون کو علوم و فنون کا مرکز بنایا. اچھا, علوم و فنون کا مرکز کیسا بنایا کہ وہاں ایک کال کے مطابق فقہ الاسلام مدرسہ آپ نے قائم کیا, اور ایک کال یہ کہ مدرسہ پہلے سے تھا, آپ نے اس کی تعمیر و ترقی میں بڑا کردار ادا کیا. اب آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے مدرسہ تعمیر کیا یا اس میں تدریس کی, اس کا مطلب عالم تھے آپ کو, مروج علوم سارے آتے تھے, آپ جو ہے وہ بہترین جو ہے صرف و نحو کے جاننے والے تھے, بلکہ ابھی کتابیں تھیں. اب اس مدرسے کی کیفیت کیا تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مدرسے کی شہرت ایسی تھی کہ دنیا بھر کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں داخلہ لیتے تھے اور وہاں طلب علم دین کیا کرتے تھے.
باقاعدہ اس میں بات کی گئی کہ مصر جیسے علاقوں سے اس وقت سندھ میں لوگ پڑھنے آتے ہیں.
مصر بھی جو علم و فن کا مظہر تھا,
مگر
وہاں سے سفر کر کے کیوں آ رہے ہیں کہ یہاں لال شہباز قلندر تعلیم فرما رہے ہیں, تعلیم بھی فرما رہے ہیں, تربیت بھی فرما رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامر برکات المالیہ کی سوچ کو کہ آپ نے جامعات المدینہ, مدارس المدینہ جو قائم کیے, تو وہاں پر صرف تعلیم نہیں تربیت کا نظام بھی بنایا. تعلیم و تربیت جب ساتھ ہوتی ہے تو انسان جو ایک نکھر کر اس کا کردار سامنے آتا ہے. آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری کرامت سنائی, میں چاہ رہا ہوں میں بھی کرامت میں ایک حصہ لے لوں, پھر اس کے بعد ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں. ایک مرتبہ گرمی کا دن تھا, سورج آب و تاب سے نکلا ہوا تھا, آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لا کر صحن میں وضو فرما رہے تھے. ایک عقیدت مند نے دھوپ کی تپش کو دیکھ کر عرض کی کہ حضور ہم اس جگہ پر ایک سائے دار درخت لگائیں گے تاکہ آنے والے اس کے سائے میں آرام فرمائیں اور دھوپ کی تپش سے بچ جائیں. آپ رحمت اللہ نے سن تو لیا, اب وضو سے جب فراغت پائی تو اپنے ایک مرید کو بلایا اور جو مسواک آپ کر رہے تھے بھی وضو میں, وہ مسواک نکال کر اس مرید کو دی, کہا کہ جاؤ یہ جو ہے زمین میں گاڑ دو. اس نے حکم کی تعمیل کی, گاڑ دیا. اب کیا کہتے ہیں جب دوسرے دن صبح ہوئی, اب آپ دیکھیے کہ خالی مسواک گاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا, مگر چونکہ اللہ کے ولی نے اس مسواک کو زمین میں لگوایا تھا, دوسرے دن اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ہری ہری پتیاں آ گئیں اور چند دنوں میں وہ مسواک کا درخت ایک سائے دار درخت بن گیا جس کے نیچے لوگ بیٹھ کر آرام پایا کرتے تھے. تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ نے ایک مسواک کو دیا. یہاں مجھے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یاد آ گئی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کی گئی ہے کہ جس درخت سوکھے درخت کے نیچے آپ کا یہ جو واقعہ ہوا, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, تو فرمایا کہ اس کی جڑوں کو ہلاؤ, تنے کو ہلاؤ, تو وہ جو ہے وہ سبزہ دار ہو جائے گا. تو آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ سوکھا ہوا درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہو گیا اور سائے دار بھی ہو گیا. تو یہ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. کچھ کال دیجئے گا.
سنا یہ ہے کہ حضرت لال شہباز مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے, تو یہ بتائیے کہ آپ نے کون کون سے مزارات پر حاضری دی تھی؟
لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے. بہت اس کی تفصیل ہے پوری, میں کچھ عرض کرتا ہوں پھر آپ بھی فرمائیے گا. جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جسے والدین کا آپ نے ذکر کیا, تو اسی میں انشاءاللہ مزارات پہ بھی حاضر ہو جاتا ہوں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 18 سال کے ہوئے تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا. اچھا, یہ بھی اولیاء میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے والدین کا جلدی انتقال ہو جاتا ہے, ان کی پرورش کرنے والوں کا. پھر کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ پاک وہ ہمت, وہ طاقت عطا فرماتا ہے, وہ جذبہ, وہ جوش عطا فرماتا ہے, اور ان کو دنیا کی فکروں سے آزاد فرما کر اپنے دین کے لیے وہ کام ان سے لیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اچھا, یہ تو ہوا. 2 سال کے بعد آپ کی والدہ یعنی 20 سال کی عمر میں انتقال کر گئی. اب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, چونکہ والدہ چاہتی تھی کہ آپ بڑے عالم بنے, حصول علم دین کے لیے آپ نے اپنے گھر سے دور دراز کا سفر اختیار کیا, مختلف شہروں میں ملکوں میں جا کر علماء سے علم حاصل کیا, علم حاصل کرتے رہے, بڑھتے رہے, یہاں تک کہ انہی علوم و فنون کے جب آپ نے دورہ کیا تو جس شہر میں جاتے وہاں مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر, با اسی طرح جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر
40 دن
آپ نے کیا. پھر آپ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے, اب جی دل کے اندر شوق ہوا کہ حج پہ جانا چاہیے, حج کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آپ جو حج کے لیے روانہ ہوئے, مکہ مکرمہ پہنچے, پھر مدینہ منورہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور پھر وہاں سے آپ گئے حضرت امام علی رضا کے مزار پر, مشہد شریف میں گئے. تو یوں مزارات پر حاضری دی. میں جو بات کر رہا تھا مزارات پر, آپ بھی فرمائیے گا, آپ کے والد گرامی مزارات پہ جاتے تھے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مزار شریف پر تو آپ گئے مگر ساتھ میں علوم دینیہ بھی آپ نے حاصل کیے، یہاں تک کہ جب آپ کے پیر صاحب نے آپ کو فرمایا اور آپ بزرگوں سے اکتساب فیض کرتے رہے تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بلا یعنی سوچے سمجھے، یوں سمجھیے ایک بات کہیں کہ ایسے راستوں پر نکل جاتے کہ جس کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا فقط مقصد کیا تھا، حصول علم دین، جہاں سے بھی آپ کو ملتا آپ علم حاصل کرتے، اور یہ سفر کرتے 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 آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے سیون شریف میں، اور آج بھی آپ سیون شریف میں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، تو مزارات پر حاضر چلیں اس پر بھی کچھ بات ہو جائے۔ اللہ کے ولی حضرت لال شہباز قلندر مزار پہ جا رہے ہیں، آپ کے والد مزار پہ جا رہے ہیں، پھر وہ حضرت امام حسین کے مزار پہ جا رہے ہیں، ہم دیتے خواجہ غریب نواز مزار پہ جا رہے ہیں، بابا فرید مزار پہ جا رہے ہیں، یہ سب مزار پہ جا رہے ہیں، پھر مزار پہ جانے میں وسوسے آتے ہیں، بھائی جب یہ اللہ کے ولی مزار پہ جا رہے ہیں اور آج سے نہیں جا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں چھٹی صدی ہجری کے رحمت اللہ علیہ ہیں یہ، یعنی آج سے تقریباً 800 سال پرانے، تو 800 سال سے پرانا طریقہ یہ ہے، تو اس پر پھر وسوسے نہیں آنے چاہیے نا۔
اگر آپ پوری اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو جن لوگوں کے ساتھ کوئی بھی رضی اللہ عنہ لگاتا ہے یا رحمت اللہ علیہ لگاتا ہے، یا جن کا بھی ادب کے ساتھ ذکر کرتا ہے، یا جن کا کوئی مقام بیان کرتا ہے، جن کے تذکروں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کا اگر دیکھا جائے تو ان کی بنیادوں میں کہیں نہ کہیں یہ اللہ والے، ان کی صحبت یا پھر ان کے مزار پر جا کر ان کی وہ سمجھے کہ وہ نگاہ حاصل کرنا کہ جو انہوں نے مزار پاک سے ان پر فرمائی، اور پھر اس کا فیضان لے کر ان کو دنیا پر چھا جانا،
بے شک
یہ ساری چیزیں ہمیں بزرگوں کی سیرتوں میں نظر آتی ہیں۔
امام شافعی کا امام اعظم کے مزار پہ حاضر ہونا، کیونکہ امام شافعی کا مقام ہے اور امام اعظم کا تو پھر مقام امام اعظم ہے رحمتہ اللہ۔
تو یہ مزارات پر جو جاتے ہیں دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، تو مزار پر جانا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی تائید، ان کی طرف سے حمایت، اور ان کی طرف سے ایک سفارش مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اتنا اتنا مقام عطا کر رکھا ہے، جب بندہ ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ کریم صرف اپنے ان محبوبوں کے صدقے میں نظر کرم فرما دیتا ہے۔
اگرچہ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان غیر شرعی حرکات کی وجہ سے مزار یا صاحب مزار کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اور ہمیں مزارات سے پر اکتساب فیض کے لیے جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جو آپ وہ مزار شریف پر حاضر ہوئے دہلی میں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہاں بھی کچھ اس طرح کے معاملات تھے، تو فرماتے ہیں کہ جب میں مزار شریف کے اندر جاتا تو مطلقاً کچھ بھی سنائی نہ دیتا، جب باہر قدم رکھتا تو وہی طوفان بدتمیزی تھا، پھر اندر جاتا، تو یہ تھا ایک انداز آپ کا، اور بتایا ہے کہ ہمیں اکتساب فیض کے لیے مزارات پر جانا چاہیے۔ اب وہ لگے غم مٹے غم، لگے دم مٹے غم، کماوے دنیا کھائے ہم، یہ معاذ اللہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اس طرح کی خرافات کو ختم کرنے کے لیے آئے، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کی تعلیم دینے والے، لوگوں کو سنتوں پر چلانے والے، اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف لانے والے، لوگوں کو اللہ پاک کا نیک بندہ بنانے والے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام پر چلانے والے تھے۔ اب اس طرح کی بات حضرت قلندر پاک کی طرف منسوب کرنا یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بے ادبی ہے،
بالکل
ایسا نہیں ہے، قلندر پاک پاک تھے اور پاک کرنے والے تھے، معاذ اللہ وہ ناپاکیوں کا درس دینے والے نہیں،
درس دینے والے نہیں ہے نا۔ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو قلندر ہے نا، جو نام ہے،
جی جی،
آج کل لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ قلندر ایک سمجھ لیں کہ اگر عام بندے سے پوچھا جائے نا، وہ کہے گا کہ قلندر سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی ایک مٹی سے اٹا ہوا اس کا لبادہ ہو، نہ نمازیں پڑھتا ہو، عجیب ادھر پڑا ہو، اور اس طرح کے یعنی ایک مست آدمی جو ہوتا ہے،
وہ مست نہیں ہوتا،
جی وہ
بظاہر دوسروں کو مست بنانے والا ہوتا ہے۔
اب اس طرح کے جو لوگ ہیں، ایسوں کے متعلق یعنی ایک کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں بن گیا کہ قلندر ایسے ٹائپ کے لوگوں، حالانکہ جو قلندر ہے یہ باقاعدہ تصوف کا ایک بہت زبردست سلسلہ ہے، اور آپ سلسلہ قلندریہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے قلندر کہلاتے ہیں، اور آپ کی سیرت میں دیکھیں تو اس طرح کا جو ہمارے ہاں قلندر کے لیے کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بالکل ہی نہیں ہے۔ آپ نے باقاعدہ طور پر بچپن شریف سے علم حاصل کیا ہے، اور پھر دنیا بھر میں یعنی اگر آپ کا سفر دیکھیں تو کون سا ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر آپ نے سفر نہیں کیا، یعنی آپ بالآخر تو سیون شریف میں
135 سال کی عمر بھی،
135 سال کی عمر ہے بندہ، یعنی ایک اچھا خاصا سفر کر کے
حاصل بھی کیا، پہنچایا بھی نا،
تو ساری زندگی کہ یہ جو آپ نے گزاری اس طور پر کہ علم دین حاصل کرتے رہے، اس کی اشاعت کرتے رہے، اور باقاعدہ طور پر اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں جا جا کر آپ نے اکتساب فیض کیا، یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں دراصل،
تو پتہ چلا کہ قلندری اصل میں یہ ہے،
قلندری اصل میں
سبحان اللہ، قلندری وہ نہیں ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کال ہے، اگر کال لے لیتے ہیں، جی کال دیجئے گا۔
محسن بھائی، آپ کا سلسلہ اللہ والے بہت ہی بہترین ہے، آپ قلندر کی تعریف بیان فرما دیجئے۔
قلندر وہ ہے جو خلق سے ظاہری بھی باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو، اور شریعت و طریقت کا پابند ہو. یعنی آسان الفاظ میں ہم کہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ تصوف میں ماہر ہوتا ہے, صوفی ہوتا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دراصل صوفی قلندر ہی کی ایک قسم ہے. یعنی ہر قلندر صوفی ہے, ہر قلندر
صوفی.
اور صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف لگ جاتا ہے اور اپنی دنیا کو آخرت کے لیے کر لیتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے, لوگوں کو فرما بردار بنانے والا ہوتا ہے. تو بہت سارے بزرگوں کو قلندر کہا گیا ہے, اور قلندر سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کا مراد یہ کہ وہ صوفی تھے, اللہ کے ولی تھے, نیک بندے تھے, نیکیوں کی دعوت دینے والے تھے.
قلندر کے حوالے سے اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری ہوئی.
اچھا, یہ گئے تھے وہاں؟
جی ہاں, حاضری جب ہوئی تو آپ نے ان کو کہا کہ انہی کے اشارے پر, انہی کے حکم پر آپ سیون شریف تشریف لائے.
سبحان اللہ,
سرزمین سندھ. اس وقت بولی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس وقت پورے ہند میں 300 قلندر ہیں.
اچھا
جی ہاں, اس وقت پورے ہند میں 300 قلندر ہیں. تم اس وقت سرزمین سندھ میں چلے جاؤ کہ وہاں پر اس وقت قلندر نہیں ہے. تو قلندر باقاعدہ طور پر یہ ایک پورا سلسلہ ہے اسلام کا, تصوف کا, کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پر علماء ہیں اور ان کا پورا سلسلہ چلتا چلا آتا ہے. تو قلندر وہی آپ نے جس طرح بیان کیا کہ اصل تو وہی ہے کہ قلندر یہ صوفی کا بھی بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ ہر قلندر تو صوفی ہوتا ہے لیکن ہر صوفی قلندر بھی نہیں ہوتا.
اچھا, یہاں پہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں ہم بادت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, تو میں چاہوں گا کہ ہم یہ بھی لوگوں کو بتائیں, اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حنفی ہیں نا.
جی,
ہمارے لال شہباز قلندر بھی حنفی تھے.
سبحان
یعنی
اللہ,
امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب و مشرب اور مسلک پر آپ پیروکار تھے اور حنفی المذہب تھے. یعنی جی, آپ جو مسائل شریعہ وہ اسی طرح بیان کیا کرتے تھے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوفہ میں امام اعظم کے مزار پر حاضری بھی دی. سبحان اللہ. تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی چند چیزیں ہم نے سیکھنے کو ہم نے جو ہے بیان کی. اب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس جو ہے, ایک قول کے مطابق آپ کا وصال 18 تاریخ کو ہوا شعبان کی, ایک قول کے مطابق 21 تاریخ کو ہوا, 18 ہو یا 21. اب یہ جو آپ کا دنیا سے جانا ہے یہ بھی با کمال ہے. یعنی کس انداز میں دنیا سے گئے ہیں اور کیسی لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے, نیکی کی دعوت دیتے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے ولی دنیا سے جا رہے ہیں تو وہ سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہر ایک کا اپنا نرالا انداز ہے. قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ دنیا سے جا رہے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں, لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے جا رہے ہیں, لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی اس آیت مبارکہ کی ہمیں حقیقی تصویر پوری زندگی نظر آتے ہیں سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے سلسلے کو چونکہ اختتام پذیر کر رہے ہیں, میں اور آپ ہم سارے ناظرین یہ غور کریں کہ ہم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت تو کرتے ہیں, مگر لال شہباز قلندر کے حوالے سے ہمارا جو کانسیپٹ بن گیا ہے ہمیں اس سے نکل کر اس درست طریقے پر آنا چاہیے کہ حضرت لال شہباز قلندر قلندر پاک ایک بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفتی, بہت بڑے صوفی, اللہ کے ولی تھے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے تھے, اور ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلنا چاہیے.
کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ابھی اس وقت ہو سکتا ہے بہت سے والدین ہمیں سن رہے ہوں, اور یقینی طور پر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو سندھ کے جو باسی ان کو تو ویسے ہی بڑا خاص لگا ہوا ہے کیونکہ ہماری سرزمین پر تشریف فرمائے. تو جب ہم یہ سنتے ہیں تو ایک ذہن تو بنتا ہے نا کہ جس طرح آپ 6 سال کی عمر میں مسائل سیکھے, 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کر لیا, پھر مروجہ علوم و فنون حاصل کی اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین بنے, باقاعدہ کئی مدارس میں آپ نے حصہ لیا. تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل فیضان تو یہ ہے کہ بندہ ان کی سیرت پر عمل کرے اور اپنی اولاد کو بھی ان کی سیرت پر چلائے. لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو سیرت ہے وہ ایسے ہی نہیں بن جائے گی, اس کے لیے باقاعدہ طور پر والدین کو خود اسی سانچے میں اپنا آپ کو ڈالنا پڑے گا. جو آپ کی والدہ تھیں وہ جو مروند کا جو اس وقت کا حاکم تھا, بادشاہ سمجھ لیں, اس کی جو بیٹی تھی نا وہ آپ کی والدہ تھی.
اللہ اکبر,
حاکم مروند کی بیٹی آپ کی والدہ تھی, لیکن
ایک پرہیزگار.
جی ہاں, بادشاہ کی بیٹی حاکم کی بیٹی ہونے کے باوجود آپ کی طبیعت میں وہ قناعت اور وہ چیز تھی کہ جو اس طرح کے گھرانوں میں عام طور پر نظر نہیں آتی.
اور خواہش کیا ہے کہ بیٹا عالم بنے,
بیٹا عالم بنے, اس طرح کی آپ کی سوچ. اب دیکھیں کہ جو ماں کا کردار ہے نا, یہی دراصل ریفلیکشن ہے اپنے بیٹے پر. مفتی احمد یحیٰ نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ماں کو چاہیے کہ فاطمہ زہرا جیسی پرہیزگار بنے تاکہ اولاد حسین جیسی ہونہار. تو اگر لال شہباز قلندر جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور حضور کی بارگاہ سے ایک عطا ہوئے ہیں, شہباز کا لقب بھی ملا, تو اگر ان کی سیرت پر ہم چلانا چاہتے تو نمبر ایک, ایک تو خود اس پر عمل کریں, جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہی انداز اپنائیں کہ جو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کی والدہ نے اپنایا, خود بھی قنات پسند تھی, ان کو بھی قنات کا درس دیا. ایسا نہ ہو کہ بچوں کی ہم چھوٹی چھوٹی تربیتوں میں یہ جو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو جو ہے نا وہ کھانا نہیں دیتے, کسی کی مدد نہیں کرتے, اپنے کام سے کام رکھتے,
مینرز جو ہے نا وہ ہم بعض اوقات اس پہ
اس طرح کے مینرز ہم دے جاتے ہیں کہ جو دراصل وہ بد اخلاقی خوش اخلاقی نہیں ہوتی ہے.
جی جی,
تو اگر ہم سمیٹے ان چیزوں کو,
حقیقت میں تو اخلاق تو دین ہے نا,
اخلاق
پر عمل کریں گے اور اللہ والوں کی سیرت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں بہتر بھی لگے گا اور ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہوگی. آخر میں چاہوں گا کہ سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ سے ایک تحفہ بھی ہم ناظرین کو دیتے چلے جائیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ دم کروانے آتے ہیں, تو آپ رحمۃ اللہ علیہ دم بھی کرتے تھے اور پانی پر بھی دم کرتے تھے. طریقہ کار آپ کا یہ ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سورہ فاتحہ, سورۃ الفلق, سورۃ الناس اور کلمہ طیبہ بالترتیب ایک ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر دیتے. اچھا, اس کے بعد خلفاء راشدین, چاروں خلفاء راشدین کے نام لیتے, سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس, کلمہ پاک اور چاروں خلفاء راشدین کے نام پڑھ کر پانی پر دم کرتے. مریض وہ پانی پیتے تو چند ہی دنوں میں ان کا مرض دور ہو جایا کرتا تھا. بزرگوں نے لکھا, بڑی کمال کی بات مدنی چینل کے ناظرین کہہ رہا ہوں, کہ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انبار پر جا کر کوئی سال ثواب کرے اور یہی طریقہ اختیار کرے کہ ایک مرتبہ الحمد شریف, پھر سورہ فلق, سورہ ناس, کلمہ طیبہ اور خلفاء راشدین چاروں کے نام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کا جو مسئلہ ہوگا انشاءاللہ قلندر پاک کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا بات ہے, اللہ کریم ہم سب کو سیدنا شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کو صحابہ سے محبت تھی, یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب کرنے والے اور ادب کا درس دینے والے تھے, اس لیے ہمیں بھی صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. ہر صحابی نبی
جنتی,
یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ ہے. لہذا جو قلندر پاک سے محبت کرنے والے ہیں وہ اسی عقیدے پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں. ہر صحابی نبی
جنتی.
اللہ کریم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اللہ والے ہیں جو